उसकी तमाम है, उसकी लालच उसको पूरा करने के लिए गुनाह करता है। ये तमाम اور لالچ وہ عنصر ہے جس نے ہمیشہ انسان سے بڑے بڑے گناہ کروائے ہیں. اگر میں سب سے واضح مثال دینا چاہوں کہ دنیا کا بڑا سے ہم جانتے ہیں کہ جب سید شہدا جو محرم کو وہاں پر آؤ ڈالا تو اس کے بعد دو محرم سے لے کر صبح کے عاشور اور صبح کے عاشور کے بعد عصر عاشور جب آپ نے خود اپنی جنگ کا آغاز کرنا چاہا اس وقت تک امام خطبے دیتے رہے ہیں. ایک جملہ دو جملہ نہیں خطبے دیتے رہے ہیں, انہیں یاد دلاتے رہے ہیں کہ میں کون, انہیں بتاتے رہے عامر بن معروف اور نہیں علی منکر ہوتا رہا. لیکن جب نو محرم کی صبح یہ بات طے ہو گئی کہ جنگ بھی کرنی ہے تو کہا گیا ابھی آغاز کیا جائے, امام نے ایک رات کی مہلت مانگی. جب ایک رات کی مہلت مانگی ہے تو ایک رات کی مہلت سے بھی میں بیان کرتی ہوں کہ امام نے کیوں مہلت مانگی ہے. وہ رات جو کریم کتنے کریم ہے جو دوسروں کو عطا کرنے والی ہے, جو دوسروں کو دینے والی ہے, وہ جب مانگ رہی ہے, وہ جب سوال کر رہی ہے امت سے, لیکن معمولی سوال نہیں ہے, اس کے اوپر تحمل نہیں گزر سکے. آپ جب مہلت مانگ رہے ہیں ایک ان کا آپ سب جانتے ہیں, کیونکہ امام اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے اس لیے جانتے تھے کہ اپنی آخری رات کو اللہ کی عبادت بہترین عبادت. سید الشہداء نے بھی اپنی عبادت کو کافی نہ سمجھا, ایک رات مانگی اچھی طرح عبادت کرو, خدا کی عبادت کا حق ادا کرو پہنچے جاؤ. دوسری چیز یہ کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کل یہ نہ کہیں ہمیں تو مہلت نہ ملی, ہم جانا چاہتے تھے کہ کتنی دیر کی جنگ شروع ہو گئی کہ ہم بھی اس کی درمیان ہے. امام نے شراب کوئی کیے جانا چاہتے ہوئے جانے کا راستہ بھی وہ سن لیا. تیسرا مطلب کوئی بات میں یہ نہ سمجھے, ہم حسین تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے تھے, حسین نے جنگ میں جلدی کر دی, ایک رات روکے ہم بھی شامل ہو جائے, انتظار کو کیوں نہیں دیا. اور جب آپ نے سن لیا ایک ہاں میں روٹر ہوا سب کے لیے واضح ہو گیا, اور شب عاشور صبح جنگ ہونی ہے, شب عاشور آپ نے عمر اپنے ساتھ کے ساتھ ایک اکیلے میں مذاکرات کیے, اس کے ساتھ بات کی اور اس کے ساتھ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کر, تو بہت بڑا گناہ کرنے والا ہے. اس نے کہا میں کرنے پر مجبور ہوں. امام نے کہا میری ہر مجبوری کو میں دور کر دوں گا. اس نے کہا آپ نہیں جانتے, میرا کاروبار ختم ہو جائے گا, میری تجارت بیٹھ جائے گی اگر میں یہ نہ کروں, میں میری تجارت کو ہتھیا لیں گے لوٹ لیں گے. آپ نے جواب دیا فرمایا میرے پاس ایک باغ ہے جو میرے بابا نے مجھے دیا تھا, میں وہ باغ بیچ دوں گا, جتنی دولت آئے گی سب کو لے لوں گا, تیرے پاس دولت رہے گی. یہ بھی جواب تھا ختم کیا. اس نے کہا صرف ایسا نہیں میرے دین کے رسول کی جان کو بچا ہے, اگر میں آپ کے ساتھ جب کروں تو میرے دین بچے محفوظ. آپ نے جواب دیا فرمایا ان کو میں امنیت دیتا ہوں, جہاں میرے دین بچے ہیں انہیں بھی وہیں پر رکھوں گا. اس نے کہا ایسا نہیں ہے, مجھے حکومت رائے کا وعدہ دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ مجھے آپ کو مارنے کے بعد, یہ مارے کا پتہ کرنے کے بعد مجھے چھٹی مل جائے گی, ایک بہت بڑی پوسٹ ملنے والی ہے جو آپ نہیں مل سکتے. امام نے ایک سوال کیا تھا کیا تم مجھے سچا مانتا ہے؟ اس نے کہا بے شک مانتا ہوں, آپ کا بڑا بہت سچا ہے. آپ نے فرمایا مشہور جملہ ہے کہ یہ رے کی زمین کی نصیب نہ ہوتی, لیکن جس کی آنکھوں میں لالے کی پٹی بنی ہوئی تھی, جو حرص میں تھا, تما میں تھا, جسے دنیا اور زیادہ چاہیے تھی, اس کے گناہ بھی کر سکتا. اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ امام ہر چیز کی ضمانت دے رہے ہیں, میرے بیوی بچوں کو لے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہ ان کے دنیا کا طلبگار تھا, اس کی حرص تھی, اس کی تما تھی, وہ لالچی ہو چکا تھا, لہٰذا وہ قتل حسین سے خود کو نہ روکتا تھا. پر لالچ ہے جو انسان سے گناہ کرواتی ہے, لالچ ہے, حرص ہے, تما ہے, مزید مزید بار بار چاہنا, جو ہے اس کے اوپر آنے نہ رہنا اور اپنی اس خواہش کو کنٹرول نہ کر سکنا انسان کو گناہوں کے نارے پہ کر جاتی ہے. پر اگر ہم اپنے حرص کو روکنا چاہیں, بیماری سے کسی کو اعتراض نہیں ہے, جو اصل موضوع ہے وہ یہ کہ چیز کو ہم اپنے اندر آنے سے کیسے روکیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اپنے اندر حرص یا تما محسوس ہوتی ہے, یہ ایک حرص ہے, یہ ایک سینس ہے جو ہر انسان کے اندر بے حد طور ہوتی ہے. تما کی بھی دو ٹائپ دو طرف ہیں, ایک تما ہے جو پازیٹو ہے, ایک ہے جو نگیٹو ہے. نگیٹو کا تذکرہ ہو گیا, پازیٹو تما ہوتی ہے اگر انسان بہشت کی تما کرے, بہشت کا لالچ کرتا ہے, اگر بہشت کے بارے میں خرید ہو جائے, بہشت میں اور اونچا مقام, اور اونچا مقام خدا کا, اور اہل بہت کی اور شناخت اگر علم کا تام ہو جائے, اگر علم کے لیے خرید ہو جائے اور نالج اور کتابیں خریدے اور لیکچر سنیں اور زیادہ اپنے آپ کو علم کی دنیا میں ڈالے, کبھی بھی اپنے علم کا سلسلہ ختم نہ ہونے دے, یہ اچھی تمام ہے, یہ اچھی بٹس ہے, یہ اچھی اچھا لالچ ہے جس کی بنیاد پر انسان کے اندر ایک پازیٹو چیز آتی ہے. اگر نیگیٹو چیز کو کور کرنا چاہتے ہیں, پہلی چیز جو انسان کی تمام کو کنٹرول کرتی ہے, خود سے دنیا سے آزاد کرتی ہے, وہ ہے خیر اور صدقات کو اپنے ہاتھوں سے انجام دینا. جب انسان اپنے ہاتھوں سے صدقات خود دیتا ہے, نہ یہ کہ آپ کسی کو دے دیں اور کہیں میری طرف سے دیں, نہ اپنے ہاتھ سے صدقات دینا. اسی لیے جب آپ صدقات کی ٹائپ پڑھتے ہیں تو ان میں ایک مخصوص ٹائپ, مخصوص قسم ہے صدقہ دینے کی, کہ جب کوئی بچہ, نوجوان, چھوٹا, کم سے غیر بالغ بچہ, نوجوان جو بالغ ہے اور پھر کوئی کمانے والا ساتھ سے صدقہ دے, اپنے ہاتھ سے دے, اس کی فضیلت زیادہ ہے. صرف یوں ہی ادا کر دینا کافی نہیں, پر اپنے ہاتھ سے صدقہ دے اور اس طرح سے وہ صدقہ دے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, وہ صدقہ کرے جس سے محبت ہے, جس سے عشق ہے, جو چیز بہت زیادہ عزیز ہے, جو چیز بہت زیادہ پسندیدہ ہے. ایک چیز جس کو سن کے پڑھ کے میری محنت میں بہت اضافہ ہوا, ہم جانتے ہیں کہ جب امام زمانہ عز اللہ تعالیٰ آپ ضرور فرمائیں گے, تو اس وقت آپ کے نام اصحاب کی تعداد ہوگی 313. ان 313 اصحاب میں خواتین ہوں گی 50. 313 کے اندر خواتین کے لیے بھی مختص کی گئی ہیں, جو صرف اور صرف جس پر آتے ہیں, کوئی مرد اس میں نہیں آ سکتا. 313 جو اصحاب ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ میں تمہوں ادھر موقع کروں, وہ جو قرآن کی مانند ہیں, قرآن نازک ہیں, اس تک اس کے اصحاب کون کرتے ہیں, جو امام سے انتہائی نزدیک ہوں گے, اور ان 313 میں جو امام کو چھو سکتے ہیں, مس کر سکتے ہیں, ان سے مذاکرات کر سکتے ہیں, ان سے بات کر سکتے ہیں, جو ڈائریکٹلی امام کی سپر ویژن میں آئیں گے, اور پھر وہ عوام تک, عوام کا رشتہ سب سے بڑا ہوگا, ان کا خبریں لانے والے ہوں گے, ان میں 50 عورتیں ہیں, اور ان 50 میں سے 13 خواتین, 13 عورتیں نامزد ہو چکی ہیں, جن کے نام آئمہ معصومین نے بتا دیے. ابھی توفیق ہوگی تو یقیناً ان کے نام بھی شیئر کروں گی. وہ کوالٹی جس کی بنیاد پر وہ اس آدمی کا حصہ بنے, جو کیوں امام نے ان کا نام دے دیا ہے, پہلے ہی بتا دیا یہ 13 خواتین ہیں جنہیں برزخ سے اٹھایا جائے گا, جنہیں قبر سے اٹھایا جائے گا, اور ان سے کہا جائے گا کہ یہاں پر تو سارا مقام ہے. میں ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ 50 میں سے اگر 13 نکال دیں تو کتنے بچتے, 37 سیٹ ابھی لکھا ہے, جس کے لیے کوئی امیدوار نہیں ہے, جس کے لیے کوئی تجربہ کرنے والا نہیں ہے. یہ 37 سیٹ ہر روز ہر دن ناصر کرتی ہیں, اور وہاں سے آواز آتی ہے, کیونکہ کسی بھی نبی, کسی بھی پیغمبر, کسی بھی مرسل کا کہ کوئی بھی عالمی خواتین سے خالی نہیں تھی. موسا کے ساتھ بھی عورتیں تھیں, عیسیٰ کے ساتھ بھی عورتیں تھیں, عیسیٰ کی پہچان نہیں عورت تھی, وہ عیسیٰ ابن مریم کہلائے ہیں, یہاں تک کہ حضرت آدم کے ساتھ عورت تھی, حضرت ابراہیم کے ساتھ عورت, اور کوئی بھی نبی, کوئی بھی ایسا معرکہ نہیں گزرا تاریخ عالم کا, تاریخ ادیان کا, جتنے بھی دین گزرے ہیں, چاہے اسلام اور اسلام کے علاوہ دوسرے ہوں, ہمیشہ اس میں خاتون سب اول میں رہی ہیں. بس امام نے ان 313 کی بھی نام, 313 میں سے 13 کے نام بتا دیے کہ وہ کون سی ہوں گی, اور ان میں ایک نام جس کا میں آج تذکرہ کرنا چاہوں گی, جس نے اپنی تما سے جیت حاصل کی, وہ خاتون ہے زبیدہ خاتون, جو مادر ہارون الرشید ہے. ہم سب جانتے ہیں ہارون الرشید کون تھا, اور اس نے اپنے لیے جہنم کا دورہ کیسے کیا, اس نے امام معصوم کے اوپر ستم کیا. ہارون الرشید کی ماں زبیدہ خاتون ہے, جو امام کے لشکر میں 313 میں سے ہوگی, اور اس کی وجہ کیا تھی, وہ انتہائی قرآن دوست خاتون, جسے قرآن پڑھنے, پڑھانے, اس کی تفصیل جاننے کا بہت شوق تھا, جو اس کی پہلی کوالٹی ہے جس کی بنیاد پر اس کی سلیکشن ہوگی. اور دوسری چیز, وہ یہ کہ ایک دفعہ اس کے سامنے جب قرآن کی یہ آیت آئی ہے تنال اللہ خطا تم سے کوئی مانتے تھے وہ مجھے تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں وہ چیز صدقہ نہ کرو وہ چیز نہ دے دو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور کہا میرے گھر میں وہ کون سی چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ اچھی ہے. جب اس نے اپنے پورے گھر کو دیکھا تو اس میں سے ایک قرآن نکلا جس قرآن کو اس نے بہت قیمتی ہیرے جواہرات کے ساتھ بنوایا تھا. لہٰذا اس نے وہ قرآن راج خدا میں انفاق کیا اور اس کی یہ انفاق کرنے کی عادت ایسی ہوئی ہارون الرشید کے گھر میں تھی. پچھلے گنے فرعون جو فرعون کے گھر میں تھی لیکن آئینہ زندگی قرآن اللہ. اسی طرح یہ ہارون الرشید کے گھر میں تھی لیکن اپنے آپ کو سب سے دنیا سے دنیا کے لالچ سے آزاد کر دیا تھا. لہٰذا جو پسندیدہ ترین چیز تھی خدا نے خدا میں انفاق کر دی, خدا سے لے لی گئی, چاہے خدا میں فراوانی کے ساتھ اپنے ہر مال اپنی ہر پسندیدہ چیز کو دے دیتی. اور یہی اس کی خواہش تھی کہ وہ بارے میں اس کا نام تھی جو میرا اصحاب امام زمانہ میں ڈالا گیا.
اس زمین کو اعزاز دیں
یہ حق دیا کہ وہ بات کرے, زمین خود بتائے کہ اس کا مالک کون ہے. آخر زمین کو کہا تو خود بتا دینا مالک کون ہے. زمین نے جواب دیا اور جواب میں زور سے ہنسے کہا لگانے لگی اور کہنے لگی نبی اللہ کے لوگوں سے کوئی بھی میرا مالک نہیں بلکہ میں ان کی مالک ہوں کیونکہ انہوں نے میری آغوش میں آ کر سلانا ہے, انہوں نے میرے پاس آ کر مٹ جانا ہے, ختم ہو جانا ہے. یہ کہتے ہیں صرف ملکیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں. پر انسان اگر اپنے پانی ہونے پر یقین رکھے, اسے اس بات پر یقین ہو جائے کہ میں باقی رہنے والا نہیں ہوں, ذخیرہ روزی ختم ہوگی. جمع کرنا, اپنی آخرت کو انہی چیزوں کے اندر دیکھنا ختم ہوتا ہے. اور اسی لیے جب ہم اپنے اندر کوشش اور تمام کو ختم کرنا چاہتے ہیں, پہلی چیز سبقہ دیں, دوسری چیز چیزوں سے محبت کرنا چھوڑ دیں, جمع کرنا چھوڑ دیں, اپنے ابدی ہونے پر, اپنے خاتمی ہونے پر, اپنے ذات قدیم ہونے پر, اپنے وقتی ہونے پر, اپنے فانی ہونے پر نظر رکھتے اور چیزوں کو بھی پانی سمجھے کہ انہوں نے ایک دن ختم ہو جانا ہے. جتنی چیزیں ہیں اتنی بہت. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمیں یہ تمام پر لالچ سے آزاد کر سکتی ہے, وہ انسان کا اظہار آبادی ہے تو خدا کے حکم. اگر انسان خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتا رہے, اگر اپنی آزادی پر نظر رکھے, اگر اپنی ناتوانی پر نظر رکھے, تو یقین کی بات انسان بہت سارے گناہوں سے دور ہو سکتا ہے. حرص اور طمع کے بعد جو تیسری چیز انسان کو گناہوں کے جانب لے کر آتی ہے وہ ہے حسد. حسد اس چیز کا نام ہے جسے ہم عام زبان میں اگر یوں کہیں کہ انسان دوسرے انسان سے یہ دیکھ کر ایک نیگیٹو جذبہ, ایک نیگیٹو فیلنگ اپنے دل میں رکھے کہ یہ چیز کس کو کیوں ملی ہے, اس کے پاس کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں. ہم اسی کو حسد کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس چیز کا دار کہلانا جو ہمارے پاس نہیں ہے. حسد کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ بیماری ہے جو انسان کی افعال میں یا ایکشن میں نہیں آتی, انسان کی نیت میں آتی. اسی لیے اس بیماری کے بارے میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح پہ کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور حسد کی بنیاد اس لیے سب سے اکثر تمام چیزوں میں حسد سب سے خراب ہے, کیونکہ حسد نیت کا حصہ بن جاتی ہے, عمل کا حصہ نہیں بنتی. ایکشن بہت بعد میں آتا ہے. حسد کوئی ایسا کام نہیں ہے جسے آپ ایکٹ کر کے دکھائیں یا کسی کے سامنے رکھیں. حسد دل کے اندر پیدا ہونے والی کیفیت کا نام ہے جو آپ کو نیگیٹیوٹی کی جانب لے کر جاتی ہے. اور اگر ہم اس کے گناہ کو دیکھیں کہ یہ نیت کے اندر کیا گناہ رکھتا ہے, تو یقین جانیے حسد کا باطن یہ ہے کہ انسان اللہ کی عدالت پر سوال کرے, اللہ کی عدالت پر سوال کرے. مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں شیطان نے جو سب سے پہلا گناہ کیا وہ حسد تھا, اور اس نے حسد کی بنیاد پر کیا کہا تھا, خلقتہ من طین وخلقتنی من نار, اس کو خاک سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے, میں کس کو سجدہ کروں جبکہ میں لائق ہو سکتا ہوں. اپنے آپ کو خود کی جگہ رکھنے کا قابل سمجھا تھا, گویا اللہ سے یہ سوال کر رہا تھا پروردگار نے عدالت میں جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا, مسجد ملائکہ میں بنتا تو مجھے علم دے گا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان کو جن یا وہ بندہ تھا اللہ کا جو عبادت میں دوسروں کو سبق سکھایا کرتا تھا, دوسروں کو درس دیا کرتا تھا, دوسروں کو بتایا کرتا تھا کہ کس طرح اللہ کی عبادت کا طریقہ انجام دینا چاہیے, پر جب اس نے دیکھا کہ اس کی جگہ حضرت آدم پر رکھا گیا ہے تو اس نے اعتراض کیا. اس کے دل میں ایک نیگیٹیوٹی پیدا ہوگی, اور وہ یہ نیگیٹیوٹی اپنی ذات کے لیے آدم کے لیے نہ تھی, اللہ کے لیے, اللہ کی عدالت پر تھی کہ جو مقام میرا تھا وہ اللہ نے کسی اور کو دے دیا. لہذا حسد خدا کی عدالت پر انگلی اٹھانا ہے, خدا کی عدالت پر سوال کرنا ہے. حسد وہ بیماری ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے اپنی عابد ترین ذات کو جب اس کی نیت کے اندر خدا کی عدالت کے اوپر سوال کرنے کا جذبہ آیا, اللہ نے اسے راضی کر دیا, اللہ نے اس کو اپنی درگاہ سے نکال دیا. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ابلیس خدا کی وہ مخلوق تھا جس نے 40,000 سال تک، ایک روایت دوسری روایت کے ساتھ 70,000 سال تک یا رکن کیا تھا، آپ نے 70,000 سال تک سجدہ کیا تھا، اور اس کا مقام یہ تھا کہ وہ چوتھے آسمان پر جو بیت المعمور ہے، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے، وہاں پر منبر لگا کر اس سے دیا کرتا تھا اور اس میں طریقہ عبادت الہی بتایا کرتا تھا. شیطان وہ مخلوق تھی کہ اس کے ہاتھ کی جو تصویر تھی، جب اس کے ہاتھ سے گر جاتی تو ملائکہ تو رب ایک دوسرے پر سبقت دینے کی کوشش کرتے، ایک دوسرے سے پہلے اٹھنے کی کوشش کرتے تاکہ وہ تصویر ہو آ کر شیطان سے ابلیس کے ہاتھ میں لے اور جزا حاصل کرے. اور بیت المعمور کے سامنے اس کا منبر ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں. ہم جانتے ہیں زمین پر جو بہترین جگہ خدا نے خلق کی ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اور خدا نے کعبۃ اللہ کو بیت المعمور جو چوتھے آسمان پر خدا کی بہترین پسندیدہ ترین عمارت ہے اس کا نمونہ بنا کر زمین پر بھیجا ہے. پس عرش پر پسندیدہ ترین جگہ بیت المعمور، بیت المعمور کے ساتھ سب سے زیادہ پسندیدہ ترین جگہ جہاں دعا و نصیحت ہوتی ہے وہ ابلیس کو دی گئی، اور ابلیس کو جب وہ سارا مقام مرتبہ دے دیا گیا ایک حسد نے، خدا کی عدالت پر سوال ہے وہ سب سے وہ سب ختم کر دیا. اسی لیے میرے والا فرماتے ہیں جو حسد کرتا ہے یا جو حسودی ہے، دوسروں کے لیے برا جذبہ رکھنے والا ہے، وہ در حقیقت اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ اپنے اوپر ستم کرتا ہے، کیونکہ حسد کرنے والوں پر اللہ کی نعمتیں برقرار نہیں رہتی، یعنی برکت کے ساتھ نہیں رہتی، وہ نعمتیں آتی جاتی رہتی ہیں. لہٰذا اس سے یہ سارا مقام چھین لیا گیا اسی بنیاد پر کیونکہ اس نے اللہ کی عدالت پر سوال کیا تھا. اور بطور خاص ہم جو مکتب تشیع کے ماننے والے ہیں، ہمارے اصول دین میں عزم ہے جس طرح ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، رسول خدا کی رسالت اور ان کے خاطر نبی ہونے پر یقین رکھتے ہیں، امیر المومنین کی امامت پر یقین رکھتے ہیں، قیامت آئے گی اس کے اوپر یقین ہمارے بنیادی سنت ہے، اسی طرح ہماری بنیادی عوامل میں سے ایک عدل ہے کہ وہ خدا اگر رازق ہے تو عدل کے ساتھ، اگر وہ خالق ہے تو عدل کے ساتھ، اگر وہ قادر و قدیر ہے تو عدل کے ساتھ. گویا اگر ہم اللہ کی عدالت پر انگلی اٹھاتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو گویا ہم نے اپنے ایمان کو متضرر کیا، اپنے پرنسپلس کو، اپنی بنیادی بیسک جو ہمارے بلیف ہیں انہیں ہی حسد دے دی، انہیں ہی کمزور کر دیا ہے. لہذا لازمی ہے کہ اس حسد جیسی بیماری کو اس کو دور کیا جائے جس سے انسان گناہ سرزد کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے حضرت کو اپنی ذات سے دور کیا جا سکتا ہے. پہلی چیز جو حضرت کو ہمارے دلوں سے دور کر سکتی ہے وہ ہے دعا. جو انسان جتنا دعا مانگتا ہے، جتنا ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے، خدا کی قدرت کے سامنے، اس کی تدبیر کے سامنے جھکا رہتا ہے، وہ کبھی حضرت نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی برائی میں مبتلا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، میں ساتھ یہ بھی بتاتی ہوں ہمارے ہاں دعا کے جو معنی ہیں وہ بہت مختلف کیے جاتے ہیں، جو حقیقی معنی سے الگ ہیں. ہم سے اگر پوچھا جائے دعا کیا ہے تو ہم کہتے ہیں دعا یعنی مانگنا، پکارنا، یہ تو اس کے لغوی معنی ہوئے. جو اس کے ورڈ بائی ورڈ میننگ اگر آپ کریں تو اس کے معنی دعا کی یہ ہے کہ پکارا جائے. آیا پریکٹیکلی اس کے معنی یہی ہے کہ اللہ کو پکارا جائے؟ دعا دعا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہمیں بول دے، اللہ ہمیں یہ عطا کر دے، یہ دعا نہیں ہے، یہ خدا کو پکارنا نہیں ہے. دعا کسی فعل کا، کسی ایکشن کا نام نہیں ہے. دعا ایک کیفیت کا نام ہے، ایک فیز ہے جس میں انسان اپنے علم سے بڑھ کر جب اللہ کا علم دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کیوں لے لگا کچھ بھی نہیں. جب انسان اپنے اطراف میں موجود ہر وسیلے کو ٹھیک سمجھ کر کہتا ہے وہ ہے جو بہترین طریقے سے دے سکتا ہے، کسی بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی چارہ گر نہیں ہے، اور اس خدا کی جانب پورے وجود کے ساتھ جب متوجہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ ہے، کہ وہ دینے والا ہے، جب دنیا کی ساری قدرت اس کے سامنے نیچ ہو جاتی ہے، کوئی کتنا ہی زیادہ آترائز کیوں نہ ہو، کتنے ہی اس کے لمبے ہاتھ کیوں نہ ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، اس نہیں کر سکتا ہوں. قرآن ہے تو قادر و قدیر ہے. جب انسان کو اپنی حکمت اپنی تدبیر ریچ کرتی ہے خدا کو ڈب جب آمر لگتا ہے, جب انسان کے اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ وہ ذات ہے جو دے سکتی ہے, وہی تنہا قادر و قدیر ہے تو عطا کر سکتی ہے, اور اس بنیاد پر اس سے کہیں کہ اب تو دے دے, اب تو عطا کر دے, اسے دعا کرتے ہیں. جب انسان ہاتھوں سے نہیں مانتا دل سے خدا کو مخاطب کرتا ہے, اور جب ہم اپنے وجود سے حضرت کو نکالنا چاہتے ہیں عدل الہی کے لیے ہمیں راضی ہونا ضروری ہے. یہاں عدل الہی سے راضی رہیں, خوش رہیں, اور راضی رہنے کے لیے پروردگار عالم کے سامنے ہاتھ دست پر دعا رہے ہیں, ہاتھ دعا کے لیے پھیلاتے رہیں. اور جب ہاتھ دعا کے لیے پھیلائیں تو اس میں خدا نے کہیں سے جب سوال کریں تو ان چیزوں کا سوال نہ کریں جو ہمارے پاس نہیں ہے, خدا کے پاس اور احسان کو یاد کریں. جس طرح ہم سب جانتے ہیں دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے خدا سے ہم کرنی چاہیے. اگر ہم یہ کہیں گے الحمد للہ رب العالمین, تمام ستائیس اللہ کے لیے ہیں, دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے ہم میں سے کتنے ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ تمام ستائیس اللہ کے لیے ہے, کمانا کیا ہے. ہمارے لیے تو ایک سارا سا جملہ ہے جو ہمیں رکھ گیا ہے اور ہم بولتے ہیں, ہمیں پتا بھی نہیں ہے تعریف کسے کہتے ہیں, ہم کسے کہتے ہیں, ہم میں سے کوئی اس جملے کو سمجھ بھی سکتا ہے بشمول میرے کہ میں کہوں میں خدا سے کہتی ہوں تمام کا تعریف ہے اس کے لیے. کون سی تعریف, کیسی تعریف, کس طرح کی تعریف, وہ اس کے لیے ہیں تو کیا ہوا, ہم نہیں سمجھ سکتے. خدا سے تعریف کرنے کے لیے اس کے فضل کا تذکرہ ضروری ہے, اس کے احسان کا تذکرہ ضروری ہے, اور وہ اب وہ بندہ جو خدا کی ذات کی معرفت کا متلاشی ہے کو تلاش کر رہا ہے, ابھی وہ سبھی اسٹیٹ میں ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کو حاصل کر لے. وہ جب خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو خدا کی تعریف میں ان نعمتوں کو یاد کرے جو وہ دے چکا ہے, جو وہ ادا کر چکا ہے, اور اس کی بنیاد پر اس کی تعریف کرے. تعریف صرف خدا کے لیے جس نے مجھے شفیق اور مہربان ماں باپ دیے ہیں, تعریف ہے خود اللہ کے لیے جس نے میرے تن کو بس کبھی بہتنا نہیں رکھا, ہمیشہ ڈھانپ کر رکھا ہے. تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھا, جس نے مجھے تن تعلیم دیا ہے. تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے میرے عیبوں کو دنیا سے چھپا کر رکھا ہے, جس نے مجھے عزت دے رکھی ہے. پھر اس کے بعد وہ نعمتیں خدا کے سامنے ضرور تذکرہ کیجیے. اللہ کے فضل اور احسان کو یاد کرنا یہی ہے کہ آپ خدا سے ان نعمتوں کا تذکرہ کریں جو آپ نے کبھی اللہ سے مانگی تھی اور اب وہ آپ کے لیے ایک عادت بن چکی ہے, چاہے وہ کسی صورت میں گناہ ہو, چاہے کوئی ذخیرے جیسی چیز ہو, چاہے وہ آپ کی ذات اپنے اسپرچوئلٹی کے نزدیک کچھ بھی کیوں نہ ہو, تذکرہ کریں, خدا کے فضل اور احسان کو یاد کریں. اور جب خدا کے فضل اور احسان کو یاد کریں تو اس کے بعد اس کے سامنے اپنی عاجزی کے ساتھ اپنا سوال رکھیں. اور جب انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا جو بن مانگے اللہ نے عطا کی, یقین جانیے اگر ہم صرف ایک چیز کو سمجھ جائیں, کبھی آپ کو وقت ملے اپنے گھروں میں جا کر ایک صفحے کے اوپر صرف دو کالم بنائیں, پہلے کالم میں وہ نعمتیں لکھیں جو اللہ سے آپ نے کبھی نہ مانگی اور اس نے آپ کو دے دی, مانگی ہی نہیں تھی, اس نے خود ہی آپ کو دے دی, چاہے وہ کوئی چیز نہ ہو وہ لکھ لیجیے. اس کے بعد دوسرے کالم میں وہ نعمتیں لکھیں جو آپ نے کبھی اللہ سے مانگی تھیں اور اس نے دے دی, چاہے وہ بچپن میں ہو, چاہے وہ جوانی میں ہو, چاہے وہ بڑھاپے میں ہو, چاہے وہ آپ کی اپنی ہو, چاہے وہ آپ کی فیملی کی ہو, یا بچوں کی ہو, یا آدمی کی ہو, وہ ساری نعمتیں لکھی ہیں. اور پھر تیسرے کالم میں لکھیں وہ نعمتیں جن کا آپ سوال کر رہے ہیں. یقیناً پہلے کالم میں 50 چیزیں ہوں گی, دوسری میں 40 چیزیں ہوں گی, اور تیسری میں جتنی ہوں گی آپ کو فرق ہو جائے گی, اس کا فرق اتنا زیادہ ہے اور میرا سوال اتنا چھوٹا ہے, اتنا فقیر ہے, اور وہ جو دے چکا ہے وہ کتنا زیادہ ہے. اور جب انسان دیکھتا ہے کہ اس خدا نے جتنا دے دیا کیا وہ اس کا حقدار تھا, کیا جہاں میں نے اللہ سے عدالت کا سوال کیا 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 میں نے یہاں پر خدا سے کہا کہ میں اس کا مستحق ہوں اس لیے مجھے دی جائے؟ اس نے مجھے میرے حق سے زیادہ دیا ہے، لہذا ہم خدا کی
نہیں ہوتا۔ اس کے بعد چوتھا ایلیمنٹ جس کی بنیاد پر انسان
گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے وہ ہے شہوات انسانی، آرزوئیں، خواہشات، تمنائیں جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ ایک مثال دوں کہ حضرت انسان کس نفسیات کے ساتھ اور کس فطرت کے ساتھ آیا ہے۔ ہم جانتے ہیں حضرت آدم کو اللہ نے جنت میں جگہ دی، لٹرلی جنت تھی، کوئی اس پر شک نہیں، بس ایک بات کہی تھی، پوری جنت آدم دے دی ہے، ہوا جیسی سوچا بھی دے دی، صرف ایک درخت کے پاس نہ جانا، اگر گیا تو خاصل ہی نہ کریں، جنت تھی، کوئی سوال نہیں۔ پھر بھی انسان آرزوؤں کا مالا ایسا ہے، خواہشات کا مالا ایسا ہے، حضرت آدم کو اسی ہی درخت کے پاس جانا تھا۔ بہشت ہے نہ یہ ایک اصطلاحی بہشت ہے، حقیقی بہشت میں سے ایک درخت تھا جس سے منع کیا، بہشت کافی نہیں پڑی، جنت کافی نہ تھی، پھر بھی وہ ایک درخت نظر آیا کہ میں اس کے پاس کیوں نہیں جا سکتا، اور شیطان نے اسی حس کو وہی انسان کے اندر ہے اور حل میں مزید حل میں مزید اسی کو بیدار کیا اور کہا اس کے پاس یہ ہے۔ انسان بہشت میں جنت میں بھی کیوں نہ ہو، اس کو اور خواہشات اور تمنائیں اور زیادہ شہوات کی بہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہی ایک جذبہ ہے جو انسان کو یا انسان لے کے جا سکتا ہے یا ہوتا ہے۔ شہوات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک روحانی، ایک جسمانی، ایک میٹیریلسٹک ہے اور ایک فیچر۔ اگر انسان اپنے آپ کو معنوی شہوت کا بندہ بنا دے تو ہر امام، ہر رہبر، ہر نبی، ہر مرتب، ہر صدیق، ہر شہید، ہر بدبودہ الہی اس شہوت سے رہا ہے، اور اس شہوت کا مرکز اللہ کے پاس ہے، خدا کی ذات کے سوا اور کوئی نہیں۔ لیکن اس کے بعد جس نے اللہ کو چھوڑ دیا اور دوسری جانب رخ کر لیا، یقین کی بات، اس نے اپنے آپ کو دنیا کا، دنیا کے ماتحت لیا ہے۔ اور جب انسان اس کیفیت میں آتا ہے کہ وہ خواہشات اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ کی طلب کرتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان کو سلطنت مل چکی ہے، وہ ظاہر ہے امام علی سے بہت سی جنگوں میں اپنی بازی لے جا چکا تھا، وہ خلیفہ کہلاتا تھا، کافی نہ تھی اور بھی طلب تھی، اس نے چاہا صرف میں عیاشی نہ کروں، میرے بچے بھی عیاشی کریں، خاص اس کے لیے اس نے یزید سے انتخاب بھی کیوں نہ کیا۔ ہم جانتے ہیں واقعہ نے جو اپنی آخری وصیت لکھی اس میں اس نے لکھا کہ یزید اس کا صحیح انتخاب نہیں ہے، کبھی تاریخی کوئی میسج پڑھنے کو نہیں، انشاءاللہ اس میں ذکر ہوگا ڈیٹیل سے، لیکن مختصر ہے لکھنا کہ معاویہ بھی جانتا تھا کہ یزید درست انتخاب نہیں ہے، لیکن یہ اس کی خواہش، یہ اس کی شہوت تھی، وہ چاہتا تھا کہ جو عیاشی اس نے کی ہے، جو زندگی اس نے گزاری ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے، وہ سب کچھ اس کی اولاد کو ہی ملے، اپنے لیے راضی نہ ہوا، اس کو بس کافی نہ سمجھا، بلکہ مزید اور مزید کا سوال کرتا، اور زیادہ ہو جائے، اور زیادہ آ جائے، لہٰذا واقع کربلا میں جمع ہوا، جس میں اس نے اپنے بیٹے یزید کو جو خط لکھا اس میں اس نے لکھا اور کہا کہ کبھی بھی حکومت کو اس زمان کو نہ چھوڑنا، اور ایک اس کا مشہور گزار جانتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے سے خود بھی کافی طریقے وہ کر کے جا رہا ہوں، تو کبھی کسی بات میں اپنے بیٹے کے لیے نہ کیا، اتنا جمع کیا، اس جمع کرنے کو ہم کی نہ سمجھ، اور کرنا زندگی کا ہے، ایک باپ ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، سر پر ضربت ہے، سر شکستہ ہے، تو اس وقت آخری بات کیا کر رہے ہیں، اے میرے فرزند کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم کرنے سے ڈرتا جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ پھر اس کی بات کرتی ہے سر آتے ہیں، اے میرے فرزند، امام حسن مصطفیٰ سے کہتے ہیں، اے میرے فرزند اپنے اس کارِ خیر کو جو تو کبھی کبھی کرتا ہے ٹیسٹ کر دے، اور اپنے کارِ خیر میں اپنے عمل سارے سے تمام کو بار بار کے کام کو انجام دیتا ہے، ہمیشہ اس کے اندر جلدی ملتی ہے، وہ تمہاری عادت، عادت انسانی عادت ہے، ایک جانب کفیت ایسی ہے کہ خدا کی جانب اپنی آرزوؤں کو کیا جانا ہے، دوسری جانب مال کیا ہے، تمام ہے، اور یہی بتا رہے اس طرف مال و در جمع ہو رہے ہیں، ابو سفیان ہیں اور اولاد ابو سفیان نے اپنے لیے مال جمع کیا، اپنے لیے زمینیں امارات جمع کی، جبکہ دوسری جانب امیر المومنین نے کیا تعلیم، کیا جمع کیا اپنے لیے، ایک ہی بات ہے جس میں بہت سے درخت لگے ہیں ہر لحاظ کی مجھے نماز ہے. دو رکعت نماز, دو رکعت نماز میری خواہش ہے, یہ تمام ہے, یہ جنت کی آرزو ہے, یہ بہشت کو اور 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 حاصل کرنا ہے کہ ایک درخت کی مجھے نماز کو کافی نہ سمجھا, بس نہ سمجھا, بلکہ اور اسے مراتے دے گی اور اسے درجات دے گی, یہاں تک کہ جنت کے مقام عالیہ کو اس حد تک متلاشی رہے, خدا کی رضایت کو اس حد تک متلاشی رہے کہ اپنا پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا. اللہ خدا کی رضایت کی اس حد تک آرزو تمنا رکھنے والے سے مشہور ہے کہ آپ کے سامنے آپ کی پسندیدہ ترین ڈش جو ایک حلوہ تھا, دہی اور دودھ سے بنائی جاتی تھی, ابو میں بنتا تھا, وہ رکھا گیا امام کے سامنے. جب وہ رکھا گیا امام نے اس کی جانب نظر کی, اپنی انگلی اس کی طرف بڑھائے, کھانے لگے روکے. روکنے کے بعد امام نے حلوے کو حاضر کیا اور کہا تیری خوشبو اچھی ہے, یقیناً تیرا ذائقہ بھی اچھا ہوگا, لیکن میں نے اپنے آپ کو تیرے ذائقے سے روک دیا, تو خدا کے پاس دعا کرنا اور کہنا علی نے جدید مزیدار کھانوں کی دنیا میں چھوڑ دیا تھا, اب اس کے شکم کو جنت میں لذیذ کھانوں سے سیراب کر. ہاں, جو رضایت ہے خدا کے بارے میں اپنی آرزوؤں کو ختم نہ ہونے دیں, ہر چیز کے لیے اس کے پیچھے ہری اور زیادہ حرف کرنا چاہے, ان کا معیار ہے ہر مختلف سے اور دنیا میں اور عالم میں. لہٰذا ہم اپنی طمع کو, ہم اپنی آرزوؤں کو, اپنی خواہشات کو, اپنی شہوتوں کو خدا کی رضایت کے لیے رکھیں. یقیناً خدا کی رضایت کے لیے اگر ہم اپنی خواہش شب جمعہ دعائے قرآن پڑھنے سے کریں گے تو کبھی یہ آرزو دعائے قرآن پر آ کر بس نہ ہوگی, صبح دعائیں اس بار کی تلاش ہوگی, شام کو دعائے سماعت پڑھنا چاہیں گے, پھر دعائے تبسل پڑھنا چاہیں گے, پھر ہر روز اپنی زندگی کا عنوان زیادہ سے آسورا بنانا چاہیں گے. ابھی یہ ریزن کی ایت اللہ بہتر کے دوست نے ایک واقعہ شیئر کیا اور کہا کہ میں نے ایت اللہ بہتر کو اپنے خواب میں دیکھا, میں نے ان سے کہا آپ کے عالم میں برزخ کیا ہے, تو انہوں نے جواب دیا اور کہا صاحب مجھے زیادہ سے آسورا کا احساس اپنی حیات میں ہو گیا ہوتا, میں ہر روز زیادہ سے آسورا کی تلاوت کرتا تھا, اب برزخ میں آیا ہوں, اور کہا کہ اگر دنیا میں مجھے لے جایا جائے تو میں دن میں ہر نماز کے بعد زیادہ سے آسورا کی تلاوت کروں, اس کی تاثیر برزخ میں ایسی ہے. اب جو برزخ کو اپنی برزخ اپنی حالت کو جتنا منور کرنا چاہتا ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ زیادہ سے آسورا کی تلاوت کرے گا, اس کی شہرت خود سے جا کر تمام ہو, وہ اس کا متلاشی رہے گا, وہ اس کے اندر اپنے لیے اپنی برزخ کو, اپنی آخرت کو, اپنی آخرت کو, اپنی بہشت کو, اپنی جنت کو, اپنے انفراد کو, اپنے نظام کو اس میں بہتر کرنے کی کوشش کرے گا. لہٰذا انسان اپنی شہوات کا رخ اور اپنا معیار اپنی ویلیوز بدل دے تو یقینی سی بات ہے یہ جو جذبہ, یہ جو سینس ہمارے اندر ہے, جو فطری ہے, جو نیچرل ہے, جو بہت طور خدا کی جانب سے ہمارے اندر رکھ دیا گیا ہے, صحیح ہے, اس کو صحیح راستہ ملتا ہے, اور یہی کرتے کر رہا ہے, اور یہی وہ تبدیل جو ہم اس مقام سے اس درد سے ملی ہے. بطور خاص یہ دن جو ہم گزار رہے ہیں اس میں ہمارے سے بار بار خوف نہ خوف فضائے ذہن اور فضائے دل میں وہ مقام کربلا کا رہتا ہے جہاں پر ہم جانتے ہیں جب سید الشہداء نے کوفے کی طرف سے اپنا رخ موڑ دیا اور زمین کربلا کی طرف کیا تو جناب علی اکبر نے ایک سوال کیا, صرف ایک چیز پوچھی, پوچھا تھا ہے بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ والا نے جواب دیا تھا بے شک ہم حق پر ہیں. دیکھیے علی اکبر کو اولاد حسین کو کوئی دوسری شہرت, کوئی دوسری حد, کوئی دوسری آرزو نہیں تمہارا جواب دیا, اگر حق پر میں ایک ہی سوال جواب آیا حق پر ہیں تو کرنا ہوا ملاد والی ہوں گا, پھر مجھے موت کی کوئی ڈر نہیں اگر باپ پہ موت آئے, اگر اللہ کی طرف موت آئے, اگر دانشوری اور صداقت پر موت آئے, اب ہمیں جہاں جانا ہے منزل سے فرق نہیں پڑتا, وہ صوفہ ہے یا کربلا ہے, منزل اللہ کی طرف ہے, ہاں وہ منبع ہوئی ہے, سرچشمہ ہوئی ہے, اگر ہماری پہنچ وہاں جا کر تمام ہونی ہے تو اس کے بعد چاہے کوئی ہی کسی بھی ہے کسی بھی صورت کچھ نہ ہو انسان اپنے قدموں کو بڑھواتا چلا جاتا ہے. اور یہی بتا رہے کہ علی اکبر نے فرمایا اگر ہم ہمارے قدم حق کی جانب بڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کوئی چیز کسی بھی طرح کی گناہوں سے خوف نہیں کرتے. سرانجام کے قافلہ دو محرم کو سرزمین کربلا پہنچا اور اس طرح کی شان سے روایت میں ہے کہ آپ اپنے ساتھ آپ کے ہمراہ جو آپ کا آپ کا آپ کی سواری اس نے کربلا پہنچ کر چلنا روک دیا, قدم وہیں پر رک گئے. ایک مسافر جو وہاں سے گزر رہا تھا آپ نے اس سے سوال کیا اور کہا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا اور کہا اس جگہ کو سب کو اتراس کہتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ اس کا کوئی اور نام ہے؟ جواب کیا اور کہا اسے کاغذیا کہتے ہیں. سوال کیا اور کہا کیا کوئی اور نام ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا اس جگہ کو نئی نوا بھی کہا جاتا ہے. پھر آپ نے سوال کیا کیا کوئی اور نام ہے؟ تو اس نے جواب دیا اور کہا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں. جب یہ جواب آیا آپ نے اپنے علمدار عبدالفضل عباس سے کہا ہے عباس ہمارے خیمے یہاں نصب کر لو, یہاں ہماری مختلف کام سے لے لہٰذا عبدالفضل عباس نے خیمے نصب کرنا شروع کیے. بڑے احترام اور اقدار کے ساتھ بیویوں کو مہینوں سے اتارا, ان کے خیموں میں پہنچایا, یہاں تک کہ جناب فضا آئی اور کہنے لگی میں آپ کا حسین جناب زینب کی حالت اس کی منہ مسترد ہے. امام حسین جناب زینب کے خیمے میں گئے, دیکھا جناب زینب کی بیا فرما رہی ہیں. سوال کیا اور کہا اے زینب بیا کس بات کا؟ پھر آپ زینب نے جواب کیا اور کہا اے بھائی جب سے اس سرزمین پر قدم رکھا ہے ایک بیوی کے رونے کی آواز ہے جو میرے دل کو بے چین لے جاتی ہے. امام نے جب یہ سنا تو جناب زینب سے کہا ہے زینب کیا اس نے اس بیوی کی آواز کو پہچانا نہیں؟ وہ کس کی آواز ہے؟ یہ اسی بیوی کی آواز ہے جس نے چٹیاں پی کر ہمیں بالا ہے, جس کے شیر پاس کو پی کر ہم جوان ہوئے. یہ اسی بیوی کی آواز ہے جو اپنی خبر چھوڑ کر اپنا شکستہ کہیں کام کر ہمارے ساتھ مسافرہ بن گئی ہے. اے زینب یہ کوئی اور نہیں میری اور تیری ماں زہرا ہے. بس اتنا کہنا تھا جناب زینب نے ایسا بھیجا کیا ایسا بھیجا کیا کہ زینب نش پا گئی. اتنا نرم دل ہے اتنا کمزور دل ہے زینب کا. جب یہ سنا ہے کہ اماں زہرا محض چھوڑ کر کربلا آ گئی ہے تو نش پا گئی. میں نہیں جانتی کس طرح سے میرے مولا نے جناب زینب کو بے ہوشی سے ہوش میں لے کر آئے. البتہ جب جناب زینب نے آنکھیں کھولی تو امام کے چہرے پر نظر پڑی. نظر پڑی تو اتنا کہا اے حسین تیرے چہرے کو دیکھتی ہوں تو میرے اندر صبر اور ہمت پیدا ہو رہی ہے. میں کہوں گی ایسے نبی ہوگا حسین کے چہرے کو دیکھ کر صبر اور ہمت نشی کے بعد اگر آتی ہیں تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب دس محرم ہوتی عاشورہ کا دن ہوگا عرصہ کا وقت ہوگا ستر قدم کے پاس لے کے یہی بیوی لے کے کشن میں مضمون اپنے ہاتھ میں کنڈ سنجر کے پشت حسین پر سوار ہوگا اور زینب اس وقت ہاتھ پھیلا پھیلا کر سوار کرتی رہے گی پر کہے گی اللہ میرے ماں جائے کہ خیر ہو یہ فرزند رسول ہے اس پر یہ ستم نہ کرو اور ستن سے جدا کر دیا جائے گا ہاتھ جدا دے گا اور کہے گا حسین
لے
پیچھے چلنے لگے. امام نے کہا آپ نے کس لیے آیا؟ جواب دیا اور کہا مولا آپ کی جان کو خطرہ ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے ہیں. امام نے چراغ علاقے کا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا اے نام سے پھر یہ بتاؤں میں کہاں جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد امام نے ایک مقام دکھایا اور کہا اے نام سے یہ وہ مقام ہے جہاں پر ذرا نیٹورک کی ایریا میں چلے گا. اے نام سے یہ وہ مقام جہاں کے سینے پر بچی کا بھل لگے گا. ایسا مقام دکھایا اور فرمایا اے نام سے یہ وہ مقام جہاں میرے قاتل کے بدن کے ٹکڑے ہوں گے. ایک مقام دکھایا اور کہا یہ وہ جگہ ہے میری کمر ٹوٹے گی اب پانچ دن سے زمین پر گرے گا. اے نام سے یہ وہ مقام
Hussain, 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 Huss